سلطنت. ہزاروں سال قبل مسیح آریائی سکہ قوم کے لوگوں کی سرزمین فارس ہجرت کے بعد شمالی اور جنوبی علاقے میں ماد سلطنت کا آغاز ہوا. سکاتین آریائی نسل کے بڑے طاقتور اور بہادر لوگ ہوا کرتے تھے، اس لیے ان کے علاقے کو سکستان کہا جاتا تھا. سکستان قدیم زمانے ہی سے تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا ہے اور جس کے باقی ماندہ آثار کی ہر ایک تعریف کرتا ہے. قدیم سکستان ماوراء النہر، بین النہرین، سندھ، ہند اور چین کی عظیم تہذیبوں کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا تھا، اور موسیقی اس قوم کی زندگی میں ایسی رچی بسی تھی جسے ان سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. ان کی زندگی میں رقص کے مختلف انداز کا بھی مشاہدہ کیا گیا ہے. ہوا سے چلنے والی پہلی چکی، پہلا سیزارین آپریشن، دماغ کی پہلی جراحی اور ہزاروں دوسری اختراعات سب کی سب قدیم سکستان تہذیب کا حصہ ہیں. سکھاتین قوم اس دیار کی عورتوں کے لیے جس احترام اور قدر و منزلت کے قائل تھے، اس کا اندازہ تاریخ کی اس گواہی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی خاتون میدان جنگ میں اپنی چادر بچھا دیتی تو جنگ بند ہو جاتی تھی. دریائے ہیرمند کے کنارے سرزمین زرنگ پر پہلی ایرانی سلطنت کے قیام کے بعد اس علاقے پر ہخامنشیوں کا اثر و رسوخ بڑھتا چلا گیا، اور یہ علاقہ ہخامنش سلطنت کے ایک صوبے میں تبدیل ہو گیا. یہ زرنگ یا سکستان وہی ہے جسے آج سیستان کہا جاتا ہے، لیکن ہخامنشیوں کے ابھرنے سے برسوں پہلے بھی اس سرزمین کے دامن میں ایسی قوم آباد تھی جن کے باقی ماندہ آثار دیکھ کر نگاہیں حیران رہ جاتی ہیں. ویلی آرٹ کو دراصل گزشتہ صدیوں کی آرٹ گیلری قرار دیا جا سکتا ہے. سنگلاخ چٹانوں پر جن کے باقی ماندہ نقوش ہر دیکھنے والے کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. ہزاروں نقش و نگار کا ایسا مجموعہ جو قدیم دور کے شکارچی لوگوں اور چرواہوں کی زندگی اور ان کی ہنرمندانہ صلاحیتوں کی نشانی ہے. ویلی آرٹ کے ان نمونوں کو، جن میں زیادہ تر انسان اور حیوانات کے نقوش شامل ہیں، تین ادوار، قدیم، متوسط اور جدید دور میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں لباس کے ساتھ یا برہنہ انسانی یا حیوانی نقوش شامل ہیں جو چٹانوں اور پہاڑوں پر بنائے گئے ہیں، اور یہ سب کے سب یا تو ابھرے ہوئے ہیں یا پھر کھدے ہوئے ہیں. یہ نقوش خاص ہیبت اور علامت کے مالک ہیں. ان میں ایک طرح کا خالص پن دکھائی دیتا ہے، اور ان کی تاریخ 4000 سال قبل مسیح سے لے کر 8000 سال قبل مسیح تک جا ملتی ہے۔ سیستان شہر سوختہ 3200 سال قبل مسیح۔ لیکن اگر ہوا کے دوش پر سفر کریں تو آپ شہر سوختہ پہنچیں گے، جو اپنے دور کا ایک معجزہ ہے۔ ایک ایسا شہر جس کے لوگوں نے لاجورد کو فن کے ساتھ ملا کر اسے چہروں اور مہر کی زینت بنایا۔ ان پر بنے خطوط اور اس کے نقش و نگار بڑے دلکش معلوم ہوتے ہیں۔ حصیر بافی، قیمتی پتھروں کی تراش اور مٹی کے برتنوں کی تیاری میں شہر سوختہ کے لوگوں کی مہارت ناقابل انکار ہے، اور اس کے ہر نمونے اور نقش میں ان کی زندگی، ایمان، اخلاق اور اس دور کے فن کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ 150 ایکڑ پر پھیلے ہوئے اس شہر کی اہمیت اور وسعت اس بات کی نشانی ہے کہ یہ شہر 3000 اور 2000 سال قبل مسیح تک پورے سیستان کے علاقے میں رہائش کا سب سے بڑا مرکز تھا، جس کے منظم گلی کوچے، گھر اور مٹی کی پائپ لائنیں شہری منصوبہ بندی کی نشانیاں ہیں۔ اس شہر کے جنوب مغرب میں ایک قبرستان بھی بنا ہوا ہے، جو دنیا میں ماقبل تاریخ کے باقی ماندہ قبرستانوں میں سب سے بڑا اور صحیح حالت میں ہے، اور اس میں ماضی کے تمام ادوار کی کوئی 25,000 قبریں دیکھی جا سکتی ہیں۔ لیکن فن معماری اور اس کی عظمت کے مشاہدے کے لیے اس کے بعد کی صدیوں کے دہانے غلامان کا رخ کرنا ہوگا۔ سیستان، دہانۂ غلامان، 5ویں اور 6ٹی قبل مسیح۔ دہانۂ غلامان نامی مٹی کا شہر، جس کا نام بے ستون، پارسے اور نقش رستم کے کتیبوں میں زحق لکھا ہوا ہے، قدیم دور میں سرزمین ایران میں داخلے کا دروازہ تھا، جسے ہخامنش دور میں ایسا روب و دبدبہ حاصل تھا کہ اس دور کا کوئی بھی شہر اپنی وسعت، انتظام، گھروں کی ساخت اور عمارتوں کی خوبصورتی کے لحاظ سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ واحد شہر تھا جس کی عمارتیں پہلے تیار شدہ نقشے کے مطابق بنائی گئیں، اور دریائے ہیرمند کے پڑوس کی وجہ سے اس دور کے معماروں نے شہر کو ایک ایسی پہاڑی پر آباد کیا جہاں سیلابی پانی کی پہنچ نہ ہو۔ اس شہر کی تمام عمارتوں کے داخلی راستے سیستان کے علاقے میں چلنے والی 120 روزہ تیز ہواؤں کی سمت کو مد نظر رکھتے ہوئے جنوب کی سمت میں بنائے گئے ہیں، اور شہر کی فصیل، دیواروں، نگہبانی کے میناروں اور دروازوں کا نہ ہونا ہخامنش دور کی سیکیورٹی اور سیاسی استحکام کی علامت ہے۔ کیونکہ اس قریے کے لوگوں کو مذہبی رسومات کی ادائیگی کی پوری پوری آزادی حاصل تھی، لہذا اس شہر کے حاکموں کے طاقت پر ہونے کی علامت ہے۔ یہی بات ہمیں ایرانیوں کے پیغمبر زرتشت کی جائے پیدائش کوہ خواجہ کی جانب کھینچ لے جاتی ہے۔ سیستان، کوہ خواجہ، پہلی صدی عیسوی۔ کوہ خواجہ کی چوٹی پر ہامون جھیل کے درمیان ایرانیوں کے پیغمبر زرتشت کی جائے پیدائش کو دیکھا جانا چاہیے، جنہیں اس سرزمین کی تاریخ میں تینوں آسمانی مذاہب کے پیروکاروں یعنی زرتشتیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان خاص احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پہلوی اور ساسانی تحریروں اور مقدس کتاب اوستا میں سیستان اور اس پہاڑی کو نیک کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور اسی لیے تو دشت سیستان کا چپا چپا دیکھنے کے قابل ہے، اور ہامون جھیل کی سطح بلند ہونے پر یہ پہاڑ ایک جزیرے کی مانند ابھر آتا ہے اور انتہائی دل فریب منظر پیش کرتا ہے۔ پوشیدہ یا کوہ خدا ایک محل اور ایک عبادت گاہ پر مشتمل ہے، اور محل پہاڑ کے سب سے اونچے مقام پر بنایا گیا ہے، اور اس کے چاروں طرف وسیع و عریض صحن واقع ہے۔ عبادت گاہ کے سنگی آتش کدے کی باقیات پہلی صدی عیسوی سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کے اطراف کی تعمیرات اشکانی اور ساسانی دور کی ہیں۔ پوشیدہ کی خاک پر سیستان کے لوگوں کا رقص دراصل عزت منان کے شکر کی ادائیگی کے لیے ہے، اور ان کا جوش و خروش اور لکڑی کی کھٹاکھٹ اور تلواروں کی چھنا چھن میں ان کا رقص اس سرزمین کے لوگوں کی پاک دلی کی روایت ہے، جو ہمیں سیستان کے قلعے سب کی طرف بلاتی ہے۔ سراوان، سب قلعہ، 500 سال قبل مسیح۔ سب کے رہنے والے شخص کا جوش و جذبہ ہمیں سب نامی گاؤں کے کھجور کے درختوں کی جانب آنے کی دعوت دیتا ہے، جو دیکھنے کے قابل بھی ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پانی کی فراوانی ہے۔ سب کے باربود نامی ساز کی آواز ہماری توجہ قلعے کی معماری کی جانب مبذول کرتی ہے۔ یہ قلعہ جو سی نامی دیہات میں سراوان شہر کے مشرق میں واقع ہے، پورے کا پورا کچی مٹی سے بنا ہوا تھا، اور اس کے ارد گرد تقریباً 6 میٹر اونچی فصیلیں بنی ہوئی تھیں، اور اس کے 3 گوشوں میں نگہبانی کے لیے مینار بنے ہوئے تھے۔ اس قلعے کے والی میر غلام رسول تھے، جن کا تعلق میر مراد زہی قبیلے سے تھا، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے محمد شاہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ تجارتی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے اس علاقے پر اہم ثقافتی اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور انہی اثرات میں سے ایک اس علاقے کے لوگوں کے رسم و رواج میں یکسانیت اور ثقافتی مشابہت بھی ہے۔ یہ تجارتی شاہراہ یہاں سے ہو کے گزرتی تھی۔ سپ کے رہنے والے ایک شخص کی بانسری کی آواز ہمیں بہت دور تک لے جاتی ہے، اور شیر محمد اسفندیار کی دونلی کی آواز ہر ہر سانس میں ہنر بکھیرتی ہے۔ ایران شہر، قلعہ بمپور، پانچویں صدی قبل مسیح۔ واحد بلوچ فنکار شیر محمد اسفندیار کے ساز کی آواز بمپور کے پردیسی کی روایت بیان کرتی ہے۔ ایک اجنبی سا افسانہ جو یہ بتاتا ہے کہ ایک عظیم لشکر کے کمانڈر نے یہاں سے گزرتے وقت اپنے سواروں کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی اپنی پوٹلیوں کو خاک مٹی سے بھر کر یکے بعد دیگرے ایک مقام پر ڈالنا شروع کر دیں۔ سواروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ جب انہوں نے خاک بھری پوٹلیوں کا انبار لگایا تو ایک بڑا سا ٹیلا بن گیا، اور اس کے اوپر بمپور شہر آباد کیا گیا جو صوبہ سیستان و بلوچستان کا سب سے مشہور اور تاریخی ورثہ شمار ہوتا ہے۔ لیکن قلعے کی تاریخ تعمیر ساسانیوں کے دور سے جا ملتی ہے، اور اس کی ڈیزائننگ کچھ اس طرح سے کی گئی ہے کہ بڑے بڑے لشکر کے حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ میر جاوا، ہفتاد موڑ، پانچویں صدی قبل مسیح۔ میر جاوا کا ہزارستان ہفتاد مول ایک ایسے سات عارفوں اور زاہدوں کا جائے متفن ہے جنہوں نے قدیم زمانے میں دنیاوی زندگی کو خیر بات کہہ کر اس دیار میں قدم رکھا، اور آج پہاڑی کے دامن میں دنیا سے ان کی دوری کو بخوبی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ایسے عشاق جن کے دلوں میں نہ جانے کتنے اسرار پوشیدہ تھے، اور انہوں نے اس مقام پر آ کر اپنے عرفانی نغموں کے ذریعے اسے حسن و معرفت کے نور سے منور کر دیا۔ لیکن فن صرف اس قریے کے لوگوں پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ کلپورگان کے سفالی برتن کوئی اور ہی داستان بیان کرتے ہیں۔ سراوان، کلپورگان، ساتویں صدی قبل مسیح۔ کلپورگان کی شہرت اس علاقے کے سفالی برتنوں کی وجہ سے ہے جو اس علاقے کی ہنرمند خواتین کے دست تخلیق کی عطا ہیں۔ یہ سفالی برتن جو کمار کے چاک کے بغیر 7000 سال پرانے طریقہ کار کے مطابق تیار کیے جاتے ہیں۔ مٹی کے ان برتنوں میں زیادہ تر شکورے، کوزے، جام اور مینا شامل ہیں۔ ایران کے شہر کے نواحی علاقوں شہر سوختہ اور یحییٰ کے ٹیلے سے دریافت ہونے والے سفالی برتنوں اور کلپورگان کے نقش و نگار کے موازنے سے جہاں اس فن کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے، وہیں مصوری کے خطوط میں زمانے کے ساتھ ساتھ آنے والی تبدیلیوں کو بھی پورے طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ہنر مند حضرات اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہوتے اور اپنے ذہنی تاثرات کو کام میں لاتے ہوئے ایسے نقش و نگار تخلیق کرتے جو منقوش سفالی برتنوں پر پوری طرح سے واضح ہیں۔ سیستان، دریائے ہیرمن اور ہامون جھیل۔ دریائے ہیرمن قدیم سیستان میں شہری زندگی کا سرچشمہ تھا اور اسی دریا نے مختلف زمانوں میں اس علاقے کی تشکیل تہذیب میں اہم اور بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ شہر سوختہ کے دہانۂ غلامان، زاہدان شہر اور سیستان کے قدیم اور موجودہ علاقوں میں پائے جانے والے شہری آثار اسی بات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دریائے ہیرمن کا تقدس اس قدر زیادہ ہے کہ زرتشتیوں کی مقدس کتاب اوستہ میں بھی اس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے اور سیستان کی آبادکاری کو بھی اسی کا مرہون منت قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن ہامون برجاون جھیل، جس کا ماضی اور تاریخ گواہ ہے، قدیم ایران میں مذہبی لحاظ سے انتہائی اہمیت اور خاص احترام کا حامل رہی ہے۔ چنانچہ مقدس کتاب اوستہ میں آیا ہے کہ تمام جھیلوں میں ہامون پاکیزہ ہے، اس میں سانپ اور وزق جیسے نقصان پہنچانے والے جانور نہیں پائے جاتے اور اس کا پانی دوسری جھیلوں سے زیادہ میٹھا ہے۔ بلوچستان، دریائے سرباز۔ سرباز جو سیستان کا ایک اور اہم دریا ہے، اس علاقے کا سب سے زیادہ فعال اور لبریز دریا شمار ہوتا ہے اور جنوبی بلوچستان کے پانی کا سرچشمہ ہے۔ یہ دریا جو کچھ مسافت طے کرنے کے بعد اپنا نام تبدیل کر کے باہو کلات بن جاتا ہے، گاندو نامی ایرانی مگرمٹ کی جائے سکونت ہے۔ اس دریا نے سرباز کے علاقے میں حسین قدرتی مناظر کو جنم دیا ہے اور یہاں طرح طرح کے پھل فروٹ اور دوسری اشیاء کثرت سے پیدا ہوتی ہیں۔ بلوچستان، خاش گلفشاں پیر گل۔ سیستان تیز ہواؤں کی سرزمین ہے، جہاں بڑے بڑے وسیع و عریض دشت ہیں اور یہاں صحرا اور ریت کے ٹیلوں کے علاوہ دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ جہاں ریت محشر پپا کیے رہتی ہے اور خاک چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہے، یہاں صرف دو ہی موسم ہیں اور اس کی زمین مسلسل تہ و بالا رہتی ہے۔ سیستان حیرتوں کی سرزمین ہے اور یہ وہی قریا ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں ہوا پنچکیاں چلاتی ہے اور کنووں سے پانی اوپر کھینچتی ہے اور کھیتوں کو سیراب کرتی ہے۔ ہاں، دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جو ہوا سے اس قدر فائدہ اٹھاتا ہو۔ اس ٹیلے کے اوپر کی جانب ایک دہانا بنا ہوا ہے جس سے مٹیالے رنگ کا گارا مسلسل نکلتا رہتا ہے، اور یہ عمل زمین کی لرزش کے ساتھ انجام پاتا ہے، اور بعض اوقات تو گارے کے اخراج کے ساتھ ساتھ دھماکے بھی سنائی دیتے ہیں۔ گل فشاں یا گارا اگلنے والے یہ ٹیلے عموماً دلدلی ہوتے ہیں اور ان کی شکل گنبدی یا مخروطی ہوا کرتی ہے۔ ان میں سے بعض تو آب و گل سے بھرے ہوسٹوں کی صورت میں پائے جاتے ہیں۔ یہ گلفشاں ٹیلے زیر زمین گیسوں کے دباؤ اور یا پھر بہت زیادہ درجہ حرارت کے نتیجے میں بننے والے آبی بخارات کی وجہ سے گارا زمین کی سطح کے اوپر لے آتے ہیں۔ پیر گل نامی یہ گلفشاں ایرانی بلوچستان میں قدرتی گلفشاں کا بہترین نمونہ ہے۔ زمین کی سطح پر آ جانے والے بلبلے، جن کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوتی، خاص دلکشی کے حامل ہوتے ہیں اور ہمیں ساعتوں کے لیے خیالوں کی دنیا میں لے جا سکتے ہیں۔ پانی، ہوا اور مٹی اس سرزمین میں ایک دوسرے سے یوں گھل مل جاتے ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے۔ پیر گل نامی یہ گلفشاں بھی اس سرزمین کے عجائبات میں سے ایک ہے۔ واقعی یہ عجائبات کی سرزمین ہے اور اس کا چپا چپا دل فریب اور تخیلاتی ہے۔